عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ حسن اسلام، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں جو مدنی پھول دیتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث، بزرگان دین کے واقعات سے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، مگر سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہر فرد سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو دنیا میں آیا ہے اس کا اس موضوع سے لازمی تعلق ہوتا ہے، اور وہ موضوع ایک ہمہ گیر ہے، ہر گھر میں یہ موضوع اس موضوع کی حاجت ہوتی ہے، اس میں بھلائی اور اس موضوع کے حوالے سے دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، تربیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے رشتہ داری، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا، رشتے کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ چونکہ سلسلہ ہمارا ہے حسن اسلام، اور یقین جانیے اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بیان کیے، قطع تعلق کرنے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینے کے حوالے سے مذمت بیان کی، اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین، بھائی، بہن، خالہ، ماموں وغیرہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، جو ذی رحم ہیں یا جو ذی رحم نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ رشتہ ناتا قائم رکھا جائے، رشتے ناتے کو نہ توڑا جائے۔ تو دین اسلام کی یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ عزوجل ہم کرام کریں گے۔ شروع میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2743، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایک جگہ گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو یکایک غار کے منہ پر ایک پتھر آ گیا جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، اور اب اندر سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس مصیبت سے نجات کی کیا راہ ہے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، آئیے ہم اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرتے جو ہم نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اسی کا وسیلہ پیش کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور فرمائے گا۔ چنانچہ تین اشخاص نے دعا کی، اس میں سے ایک کی دعا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک شخص نے ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ایک دن میں کام کاج سے آیا تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میرے بچے میرے پاؤں پکڑتے رہے، میرے پاؤں میں یعنی میرے قریب بیٹھے روتے رہے، مگر میں نے اپنے والدین سے پہلے اولاد کو دودھ پلانا یا ان کے پیٹ میں کوئی چیز ڈالنے کو گوارا نہ کیا. یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. اس شخص نے دعا کی. مدینہ چنانچہ کے ناظرین اس دعا کی برکت کیا ہوئی؟ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کی دعا کی برکت سے پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا اور باہر سے روشنی کا ایک سراغ لگا. پھر اس طرح تینوں نے دعا کی. تو یہاں پر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی. تو دیگر رشتے دار جو ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, ہمارے ماموں ہیں, ہماری پھوپھی ہے, اسی طرح ہمارے خالہ ہیں, ہماری خالہ ہے, ہمارے دیگر رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے. یاد رکھیے اگر اچھے تعلقات نہیں ہوتے نا تو گھر کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے. مبلغ نے دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ, مدنی پھول لیں گے, آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. غلام محی الدین بھائی, ہمارا موضوع ہے رشتے داری, ایک وسیع موضوع ہے, اس کو ایک مرکب اضافی کی صورت میں صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا معنی کیا ہے صلہ رحمی کا؟
صلہ رحمی یہ دو جدا گانا لفظ ہیں.
ٹھیک ہے,
صلہ یہ اپنا ایک لفظ ہے, اپنا معنی رکھتا ہے, رحمی یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے, دونوں کو ملا کر پھر اس کا باقاعدہ ایک معنی بنتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو صلہ اس کا معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان, کہ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنا یا احسان کرنا, اور رحم کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار, رشتے دار. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صدر الشریعہ نے بارے شریعت میں فرمایا کہ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا,
رشتے کو جوڑنا,
رشتے کو جوڑنا,
صلہ معنی جوڑنا ملانا.
جی, صلہ معنی جوڑنا یا بھلائی کرنا, اور رحمی یا رحم اس سے مراد ہے رشتے داری. تو رشتے دار رشتے کو جوڑنا, اور رشتے کو کس طرح جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا, اچھا برتاؤ کرنا, اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا, یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب. یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا, ان کے ساتھ احسان و بھلائی کرنا.
احسان و بھلائی کرنا, رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ رشتے کو ملائے رکھنا, جوڑے رکھنا, قطع تعلق نہ کرنا, ان کے ساتھ حسن احسان کے ساتھ پیش آنا, بھلائی کے ساتھ پیش آنا, یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی. اور اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے, چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق کرنے, رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. احمد بھائی, قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے مختلف مواقع پر, مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو رشتہ داری ایک اہم موضوع ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں رشتہ داری نبھانے کے حوالے یا حسن سلوک کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو روشنی عطا کی گئی ہے, اس کی ضیا باریاں کچھ ہم پہ ہمیں بھی عطا فرمایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بھائی, قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرو, رشتہ داری مت توڑو.
ٹھیک ہے,
ایک آیت کریمہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے, پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ ہے, اور رشتے داروں کو ان کا حق دے.
ٹھیک,
جو رشتے دار ہیں ان کو ان کا حق دو.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے حقوق ہیں.
جی ہاں, ان رشتے داروں کو ان کے حقوق دو.
ٹھیک ہے,
اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزان عرفان میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر.
صحیح,
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر, یعنی رشتے کو جوڑ. رشتے کو مت توڑ اور رشتہ جوڑ, ایک بات. اور دوسری بات کہ ان کے ساتھ محبت کو قائم رکھ.
اچھا,
ان کے ساتھ محبت قائم رکھ کے, اور محبت کا تعلق جو ہے دل سے.
صحیح,
اب دل میں اگر بغض و کینہ ہوگا تو یہ اس کے یعنی منافی ہے کہ محبت نہیں ہے.
یعنی رشتہ داروں کے لیے دل میں بغض و کینہ ویسے تو عام مسلمان کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے,
نہیں رکھنا چاہیے,
مگر رشتہ داروں کا تعلق کیونکہ اور زیادہ جو ہے قریبی ہوتا ہے, تو ان سے بھی دل میں کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے.
بغض نہیں ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے لیے دل میں محبت ہو.
محبت, ٹھیک,
ایسا حکم ہے, یہ ہمارے معاشرے یعنی بہترین ہمارا معاشرہ بن جائے. یقین کریں رشتہ داریاں جو آپس میں ٹوٹتی ہیں, پھر غیبتیں, چغلیاں اور بہتان تراشیاں اور طرح طرح کے گناہ جو پیدا ہوتے ہیں, اگر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر نظر کی جائے اور پھر اس کی تفسیر میں جو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر, یعنی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ,
صحیح,
اور پھر فرمایا کہ محبت قائم رکھ اور میل جول ان کے ساتھ قائم رکھ,
رشتہ کے ساتھ ملتا جلتا رہے.
ملتا جلتا
کیا بات, کیا
اب یعنی اب ملتا جلتا رہے گا تو آپس میں خبر گیری بھی ہوگی,
ٹھیک ہے,
کہ میل جول ہو اور پھر خبر گیری بھی ہو. یہ بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ خبر گیری کر,
یعنی کس معلومات حاصل کر کے ان کی حالت کیا ہے.
جی ہاں,
بیمار تو نہیں ہے, بیمار ہے تو عیادت کریں, اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کو دور کریں, اگر کوئی غم آیا ہے تو اس غم میں ان کی غمخواری کریں.
جی
واہ, کیا بات,
یعنی خبر گیری کریں, اب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کس حالت میں, پھر جو ان کے حقوق بنتے ہیں تو اور موقع پر ان کی مدد کر.
اللہ اکبر,
یعنی اگر وہ رشتہ دار جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن میں والد, والدہ, چچا, چچی, یعنی چچا جو ہے آتے ہیں, اور اسی طرح پھوپھی ہیں, مامو ہیں, خالہ ہیں, یہ سگے رشتہ دار ہیں, تو اب ان
یہ
اس کے بارے
کہلاتے ہیں,
زی رحم کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اگر یہ ایسے رشتہ دار ہیں نا تو اگر محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا بھی یہ ان کا حق.
اللہ اکبر,
اگر محتاج,
یعنی اگر یہ ضرورت مند ہے تو ان کا خرچہ بھی اٹھا.
ہاں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہو,
صحیح,
اور یہ صاحب استطاعت,
اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ مدد کر,
وہ مدد
خود بھی ضرورت مند ہے تو کیسے کرے گا.
جی ہاں, یعنی اس میں یہ لازمی ہے کہ یہ اگر صاحب استطاعت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, تو اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے. اور اس پر لازمی,
یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس کو اگر ہم ایک دوسرے پرائے میں بھی لیں کہ اگر یہ رشتہ دار جو ذکر کیے گئے ذی رحم, ان کے علاوہ بھی جو دیگر رشتہ دار ہیں, کتنا پیارا قرآن پاک کا حکم ہے جو اس کی تفسیر آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کے وقت مدد کر. تو یہ اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر رشتہ داروں کی ضرورت کے وقت مدد کی جائے نا تو جس کی ضرورت کے وقت مدد کی جاتی ہے وہ اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے. مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بیمار ہے, اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اب اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے بیٹے کا علاج کروا دیتا ہے تو وہ زندگی بھر اس کا احسان مند رہتا ہے, اس کا ذکر اچھے انداز میں کرتا ہے کہ اس نے ایک مصیبت میں, ایک پریشانی کے وقت میں میری مدد کی تھی.
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے نا,
جی جی,
کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو,
وآتی
ذل قربا حقہ, اس پر اگر عمل کیا جائے نا تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے, اور پورے یعنی تمام عالم میں, پوری دنیا میں اسلام, یہ حسن اسلام سلسلہ ہے.
صحیح,
اب اس میں یہ جو آیت کریمہ فرمایا گیا کہ ان کا حق دو,
تو
اب ان کے حقوق میں ان کی مدد بھی شامل ہے. اب اگر ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اب ایسا نہیں کہ کوئی شخص سمجھے کہ میرے پاس جو ہے وہ اگر بہت زیادہ جو ہے دولت ہوگی میں اسی وقت اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں گا. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت دی, اپنی حیثیت کے مطابق خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو ایسی برکتیں ملیں گی کہ یہ خود بھی کبھی پریشان نہ
ہو. قرآن مجید فرقان حمید کیا کتنا پیارا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو, کتنی پیاری بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, یہ اسلام کا حسن ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں, آئیے کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. جی پہلی کال سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع لے کے چل رہے ہیں رشتہ دار. میرا سوال یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات رکھنا ہی نہ چاہیں تو ان کے اس رویے کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے, برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے, یہ سوال اسلامی بھائی نے کیا. پہلے تو حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے حوصلہ افزائی فرمائی. سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ رشتہ دار تعلقات نہ رکھنا چاہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے. غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا میں.
جی بالکل,
کیا کریں گے, ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات, بھائی آپ تو جوڑنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا ہوں, آپ میری مجھے دعوت بھی دے رہے ہیں, میں آپ کی دعوت میں نہیں آ رہا ہوں, میں ہوں آپ کا رشتہ دار, تو آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے.
ہمیں حکم تو یہی ہے کہ مسلسل جد و جہد کرتا رہے اور حسن سلوک کا ہی سلسلہ رکھے.
صحیح,
یہ نہیں ہے کہ اپنا دل چھوٹا کر کے اس کی تھوڑی سی غلط رویے کی بنا پر اپنا منہ بنا کر بیٹھ جائیں, بلکہ نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ جنت میں اس کے نام کا محل بنا دیا جائے،
مفہوم
حدیث پاک کا، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے،
ماشاءاللہ،
جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے،
کیا بات،
اور جیسے قطع تعلق کرے یہ اس سے رشتہ جوڑے،
کیا بات.
تو ہمیں حکم یہ ہے، اور یہی تو اسلام کا حسن ہے،
سبحان اللہ.
الحمدللہ ہم لگے رہیں گے جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اچھے انداز میں اپنے بھائی کو مسکرا کر، اچھے انداز میں، اچھے رویے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے، تو انشاءاللہ سامنے والے کا بھی دل موم ہو جائے گا،
ماشاءاللہ.
لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مرتبہ میں نے تو معافی مانگ لی اس سے، وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے میرے پاس، میں کیوں جاؤں اس کے پاس،
سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ
سلام کا جواب نہیں دیتا، اچھے انداز میں دیکھتا نہیں ہے، میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں وہ آتا نہیں ہے، تو میں کیسے اس سے معافی مانگوں؟
صحیح.
تو حکم ہمیں یہ ہے کہ ہمیں حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے اور حسن معاشرت سے کام لینا چاہیے. وآتی ذی القربى حقہ، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ کسی نے اگر پیسے لے لیے تو اس کا حق واپس دے دو.
اچھا.
رشتے داروں کے میں نے پیسے دبا لیے تو بھائی ان کا حق ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی بولے گا کہ اس کا حق واپس دو. یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اپنے رشتے داروں سے سلام کرنا، ان سے میل جول رکھنا، یہ بھی حسن سلوک ہے،
ماشاءاللہ،
اور یہ بھی ان کا حق ہے.
واہ.
سلام کرنا
بھی خالی یہی نہیں کہ پیسوں کے ذریعے کوئی بات کی جائے،
بلکہ محبت کے ساتھ. ہمارا اسلام کا حسن دیکھیے، یعنی آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، کسی کو کھلا نہیں سکتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے. تو اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مسکرا کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا ثواب بتا،
کیا بات ہے،
مسکرا کے دیکھ لو کہ یہ بھی صدقہ ہے.
واہ واہ.
تو یہ کتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے. پھر اس میں بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث پاک جو مسند احمد بن حنبل کہ یہ جو کتاب حدیث پاک اس میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور منبر پر جلوہ فرما تھے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے،
اللہ اللہ،
سب سے بہترین انسان کون ہے؟
واہ.
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت،
کیا بات، کیا بات،
اور زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا، اور رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے والا،
ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.
تو یہ سب سے زیادہ اچھا شخص ہے، سب سے بہترین شخص ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ نیکیاں کرتا رہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کامل بن گیا اور وہ رشتے داروں سے قطع تعلق کرتا رہے، بلکہ احادیث میں اور قرآن مجید میں ہمیں یہی تعلیمات ہیں اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہیں، ابھی بیان کیا جائے گا. تو حکم یہ ہے کہ کوئی سامنے والا کیسا ہی برتاؤ کرے،
ہمیں نظر
اپنی نسبتوں پہ رکھنی چاہیے کہ دشمن بھی آتا تھا تو ہمارے آقا چادر بچھا دیا
کرتے ہیں.
یہ انداز دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کوئی آپ کو اس کا دل مزید موم
نرم ہو جائے گا،
نرم ہو جائے گا. بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کے بعد یا دو مرتبہ کے بعد اپنی کوشش کو روک دینا یا منہ بنا کر بیٹھ جانا کہ بھائی اب تو مجھے جانا ہی نہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو سمجھاوا کیا اس نے،
بلکہ اپنی طرف سے تعلق قائم رکھیں. یہاں پہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ، سرکار سے سوال کیا گیا کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا، صحابہ نے عرض کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑی غور سے سنیے گا. سرکار علی وقار علیہ السلام نے فرمایا، جو کینا پرور رشتے دار پر کیا جائے، یعنی جو رشتے دار آپ کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کینا رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اندر سے بھرا ہوا رہتا ہے، اس رشتے دار پر صدقہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایسا رشتے دار ہے جو دل میں کینہ رکھے ہوئے، اس پر آپ صدقہ کریں گے، اس کے گھر پہ آپ تحفہ دیں گے، اس کے یہاں ملنے کے لیے جائیں گے، یا آپ اس کی مدد کریں گے، تو یقیناً اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اتنا پیارا حسن ہے کہ آپ نے ایسی خوبصورت ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ دل میں کینہ رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اچھا سلوک کرو گے، صدقہ کرو گے، ان کی مدد کرو گے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے وہ نفرت انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی. ایک کال اور سنتے ہیں پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کال سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ کراچی سے محمد احمد رضا اتاری بات کر رہا ہوں. سلسلہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانا کیوں ضروری ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. رشتہ داری نبھانا کیوں ضروری ہے بھائی، کیوں ضروری ہے احمد بھائی؟
رشتہ داری نبھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے.
اللہ
ہم اللہ کے بندے ہیں
جی،
اور شریعت کے مکلف ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ اگر کوئی رشتہ داری نہیں نبھائے گا، رشتہ داری توڑے گا، تو ایسی سخت مذمت احادیث کریمہ میں ایک حدیث پاک کے یوں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرما رہے تھے، اور اس وقت جو ہے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سن رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دوران ارشاد فرمایا کہ جو شخص قاطع رحم ہو یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔
اللہ، سرکار نے اپنی مجلس سے
اٹھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہماری مجلس میں اگر کوئی ایسا رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو وہ اٹھ جائے۔
استغفراللہ۔
اسی طرح کی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ملتی ہے، لیکن یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ احادیث کو بیان فرما رہے تھے، تو اسی وقت ایک شخص اٹھا اور جا کر اپنی پھوپھی سے اس نے جو ہے وہ سلو کی،
اللہ،
اور کئی عرصے سے اپنی پھوپھی سے وہ ناراض
تھے،
ان کی انبن تھی، آپس میں بات چیت بنتی، تو اس نے جا کر فوری طور پر اپنی پھوپھی سے ناراضگی کو دور کیا۔ جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو ان کی پھوپھی جان نے کہا کہ آپ جا کر پوچھئے تو صحیح کیا اتنی بڑی بات کہ جو ہماری مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھا اٹھ جائے، اس طرح کا اعلان کرنے میں حکمت کیا تھی؟
جی جی۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص آیا اور پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ اب یہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں کہوں گا کہ اگر اس حدیث کو سن لینا، یہ ذہن میں بیٹھ جائے، تو یقین کریں کوئی شخص بھی جو ہے رشتے داری نہ توڑے۔
تو مدنی چینل کے ناظرین حدیث پاک سنا رہے ہیں، اگر آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر تھوڑی توجہ فرما لیں، اگر آپ بات چیت کریں تو رک جائیں تھوڑا سا، دیکھیں حدیث پاک سنیں غور سے، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی احمد بھائی سنائیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔
آئے آئے
آئے، اب یہ ہو گئی حدیث مرفوع،
ٹھیک ہے،
یعنی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں فرماتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں رشتہ داری توڑنے والے،
ہم رو رہے ہیں، ہم پریشانی کا جو ہے رونا رو رہے ہیں، بیماریوں کا رونا رو رہے ہیں، کاروبار نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، تنگ دستی کے حوالے سے ہم پریشان ہیں، ہم یعنی نہ جانے کتنی چیزوں کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی پریشانی ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے، سبب پر غور نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہو۔
ابھی کتنی مطلب سخت بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی، کیسی بات ارشاد فرمائی گئی، کیسی مذمت ہے رشتہ داری توڑنے کی، کہ جس قوم میں ایسا شخص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں فرمایا۔ اب ہم میں تو اگر یہ کہا جائے نا کہ بظاہر دیندار نظر آنے والے متقی پرہیزگار لوگ بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں،
صحیح۔
ایک واقعہ تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ ایک خراسانی شخص تھا، بہت نیک متقی پرہیزگار، امانتیں رکھنے والا، لوگوں کی
امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا تھا،
جی ہاں، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک شخص نے اس کے پاس جو ہے امانت رکھوائی، اور وہ شخص جو یعنی مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں اس شخص کے پاس امانت رکھوائی اور وہ شخص سفر پر چلا گیا،
ٹھیک ہے،
تو اسی دوران اس خراسانی شخص کا انتقال ہو گیا،
صحیح۔
اب وہ شخص جب واپس آیا تو اس شخص نے اپنی امانت کے بارے میں، اس کو پتا چلا کہ خراسانی کا تو انتقال ہو گیا جس کے بعد میں نے امانت رکھوائی تھی، بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا،
تو وہ ہوا کہ میری امانت
ٹانگ گئی۔ تو اب اس شخص کو نے رشتہ داروں سے معلومات کی، اس کے گھر والوں سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امانت ہمارے پاس نہیں،
ٹھیک ہے۔
پھر اس نے علماء سے رجوع کیا،
صحیح،
علماء سے رجوع کیا، مکہ مکرمہ کے علماء نے اس کو بتایا کہ تم ایسا کرو، تین راتوں تک تم جاؤ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر اس کو پکارنا،
ٹھیک ہے، اس کا نام لے کر،
اس کا نام لے کر پکارنا، ہمیں گمان ہے کہ وہ جنتی ہے،
کیا بات ہے،
اور وہاں پہ جا کر اس کو پکارو گے تو تمہاری جو ہے امانت کا وہ تمہیں بتا دے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، تو لیکن وہ واپس آ کر کہنے لگا کہ اس سے کوئی جواب،
وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا،
کوئی جواب نہیں ملا۔ اب جب اس شخص نے آ کر علماء کو بتایا تو علماء کرام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
کیوں؟
اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے حالانکہ نیک متقی تھا، لیکن زمزم کے کنویں میں یوں کہا تھا کہ وہاں پر نیک متقی لوگوں کی روحوں کا معاملہ ہوتا، اب وہاں پر اس کی روح نہیں ہے، تو اب اس کی روح جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنمیوں کی روحیں جہاں پہ ہوتی، تو اس کو کہا کہ کیونکہ اس کو امانت لینی تھی قیمتی، اب وہ اس شخص کو کہا کہ تم یمن میں جاؤ، یمن میں فلاں وادی میں ایک کنواں ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ تم یہ اپنی امانت کو پکارو یعنی امانت مانگو اس شخص کو پکارو تمہیں جواب ملے گا. وہ شخص پہلی رات وہاں پر گئے یمن چلا گیا, وہاں پر جا کر اس نے پکارا تو اس شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پر میں نے اس تمہاری جو امانت
سے آواز آ گئی,
اس کو آواز آ گئی, اس کو آواز آ گئی کہ فلاں جگہ پر جو ہے فلاں جگہ پر تمہاری امانت دفن ہے, تم جا کر اپنی امانت کو لے لو. لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا,
حالانکہ تم تو نیک تھے.
نیک تھے, وہ بڑا پریشان ہوا. تو وہاں سے اس کو جواب آیا کہ میں اگرچہ کہ نیک تھا لیکن میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں رہا کرتے تھے, یہ خود مکے میں تھا,
ٹھیک ہے,
میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں رہتے تھے, میں نے ان سے رشتہ داری توڑی ہوئی تھی.
استغفر اللہ, استغفر اللہ.
اس وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا.
یعنی مدنی چلے کے ناظرین, آپ غور کریں کہ بظاہر نیک سیرت نظر آنے والے, نمازیں پڑھنے والے, امانتوں کی رعایت کرنے والے شخص کا جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تھا تو اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں, تہجد گزاریاں کرتے رہیں, روزے بھی رکھتے رہیں نفلی, مگر اپنی ماد اللہ اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے رشتہ داروں سے ہم نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں, تو یہ کہیں ہمارے لیے معاذ اللہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. غلام محی الدین بھائی, یہ تو انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا, تو اس طرح کے بھی تو واقعات ہوں گے. چونکہ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم کسی اچھی خوبصورت بات جو ہے جس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم سن کر ترغیب ملتی ہے عمل کرنے کی. تو کوئی ایسا واقعہ آپ بزرگان دین میں سے سنائیے کہ جس سے ہمیں ترغیب ملے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور حسن سلوک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے.
بالکل, حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں رہنے والی ام المومنین کی ماں ہیں. آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ اتنا پیارا انداز تھا کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قصیدے پڑھتی تھی.
اللہ
آپ کے پاس آئی, جب آپ کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان وہ تشریف لائیں اور کہا کہ سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی اور سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہم میں سے چلی گئی.
اللہ اکبر.
تو آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حیات تھیں 12,000 درہم آپ کو بھیجے تحفتاً.
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
12,000 درہم بھیجے, آپ نے اپنے پاس ایک بھی نہیں رکھا.
اللہ
اور آپ نے سارے کے سارے 12,000 درہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر.
اللہ اکبر.
اتنا بڑا آپ کا یوں سمجھے کہ انداز رشتہ داروں کے ساتھ,
تو اتنا زبردست چھپایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے,
چھپایا جاتا ہے
گیا
رشتہ داروں
کے رکھنا پاتے ہیں, ایسا نہیں ہے وہ آ جائے گا فلاں مانگنے کے لیے.
تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوتا تھا, ان کی شان ایسی تھی اور اس وصف نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ خود امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا وصال ہو گیا تو اہل مدینہ کو حکم جاری فرمایا کہ سب اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہوں.
اللہ,
سارے اہل مدینہ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے, خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اندر جب احساس پیدا ہو جائے تو حسن سلوک بھی ہوگا اور اچھا رویہ بھی اختیار کیا جائے گا, اور جب بندے کے پیش نظر فضیلتیں ہوں گی اور وہ احادیث ہوں گی کہ جن میں حسن سلوک کرنے والے کو ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو بڑے پیارے انداز میں سرایا گیا ہے, جیسا کہ ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ بڑا زبردست وظیفہ بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں عمر ایسی ہماری جاری ہیں, زیادہ عرصے تک جوان رہنے کا کیا نسخہ ہے, یہ ہماری عمر طویل ہو جائے, ہمارا رزق وسیع ہو جائے. تو ہم ایک وظیفہ سمجھ لیں اس واقعے کے تحت, اس حدیث پاک کے تحت, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک
ہو. یعنی ان اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوگا, رزق میں برکت ہوگی,
رزق میں برکت ہوگی. اور عموماً معاشرے میں جو افراد نظر آتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا رونا روتے ہیں,
ہماری عمر بہت زیادہ رونا روتے ہیں,
ہماری عمر لمبی ہو جائے اسی وجہ سے بہت سے لوگ عمریں بھی چھپاتے ہیں,
اچھا,
اور ہمارا رزق وسیع ہو جائے. تو کتنا پیارا وظیفہ ایک ہمیں ایک انداز اختیار کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری عمر بھی بڑھ جائے, مال بھی بڑھ جائے, حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. یہاں تھوڑی سی وضاحت صدر الشریعہ نے بارے شریعت میں فرمائی ہے کہ یہاں زیادتی عمر سے کیا مراد ہے, یعنی عمر بھی بڑھ رہا ہے تو عمر بڑھ رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, تو یہاں زیادتی عمر سے مراد بعض علماء نے اس حدیث پاک کو ظاہر پر ہی معمول کیا، یعنی حقیقتا ایسا ہوگا کہ عمر بھی بڑھے گی،
یعنی 60 سال تو 70 ہو جائے گی، 80 جو اللہ تعالیٰ
حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، تو مال بھی بڑھے گا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تو بعض علماء نے تو اس کو ظاہر پر معمول کیا اور مراد قضائے معلق ہوگی، یہ پھر ایک طویل بحث ہے، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں مراد زیادتی عمر سے یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر یہ حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسی طرح لکھا جاتا
ہے، کیا بات ہے،
تو ثواب کے اعتبار سے گویا کہ یہ زندہ ہے، اس کو مسلسل اپنی قبر میں بھی حسن سلوک کرنے کا ثواب،
اس سے زیادہ فائدہ اور کیا ہے،
اس سے زیادہ فائدہ
کہ بھائی انسان مر گیا مگر اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا، کہ اس کے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے،
اور دوسرا
مثال کے طور پر اگر کوئی کسی رشتہ دار کو زندگی میں روزانہ اس کی مدد کرتا تھا تو اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو روزانہ مدد کا ثواب ملے گا،
الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور دوسرا ایک قول یہ بیان فرمایا، یا تو پھر اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہے گا،
بالکل،
اور وہ جو ایک سوال آیا تھا ابھی کہ دکھ پہنچے رنج پہنچے رشتہ داروں کی طرف سے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی
کی طرف بھی انشاءاللہ میں آتا ہوں، کچھ اگر کالز لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں، جی کال سنائیے گا،
رمضان شیخ ہند سے عرض کر رہا ہوں، اور سلسلہ چل رہا ہے حسن اسلام، جس کا موضوع ہے رشتہ داری، حضرت کی بارگاہ میں میرا سوال تھا، کیا رشتہ دار میں کوئی بے نمازی ہو تو کیا اس سے تعلقات رکھنا چاہیے کہ نہیں، اور جو بد اخلاق جیسے ٹھیک سے بات نہ کرتا ہو یا گالی گلوچ وغیرہ سب کرتا ہو تو کیا اس سے تعلق رکھنا چاہیے، برائے کرم رہنمائی فرما دے،
ماشاء اللہ آپ نے کال کی، بہت شکریہ آپ کا، دیکھیں آپ نے دو باتیں کی، ایک تو ہے کہ جو بد سلوکی کرتا اس کے ساتھ رشتہ داری رکھنی چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں تو ہمارے مبلغین میں مدنی پھول عطا فرمائے حدیث پاک بھی سنائی کہ چاہے آپ کے ساتھ بد سلوکی کرے اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کریں بھلے اس کا رویہ ٹھیک نہیں، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار معاذ اللہ گناہ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا تب اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ اب دیکھیں اس کو سمجھایا جائے پیار سے محبت سے ترغیب دلائی جائے اسے سمجھایا جائے اور اسے قرآن پاک کی آیات احادیث طیبات بزرگان دین کے واقعات نیک اجتماعات میں لایا جائے مدنی قافلے میں سفر کروایا جائے، سمجھائیں کہ سمجھانے سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں اسے سمجھاتے رہیں، علماء کے پاس لائیں گے انشاءاللہ ترغیب دلاتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ گناہ بھی چھوڑ دے گا، تو گناہ سے نفرت ضرور کریں اس کے اس گناہ سے مگر اس سے رشتہ داری نہیں چھوڑی جائے گی، بلکہ اس کی رشتہ داری جو اس کا رشتے کا حق ہے وہ ادا کرے اور اس کو ساتھ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات اور بزرگان دین کے واقعات کی طرف ترغیب دلاتے اسے توبہ کی طرف آمادہ کریں انشاءاللہ اس کی آپ کو برکت ملے گی، اگلی کال سنائیے گا،
میرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانے سے خاندانی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں، جزاک اللہ خیرا،
آمین وعلیکم، رشتہ داری نبھانے سے خاندانی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں، احمد بھائی مثال کے طور پر ہم رشتہ داری نبھاتے ہیں، اب رشتہ داری نہ نبھائے تو کیا ہوتا ہے اور رشتہ داری نبھائے تو کیا ہوتا ہے،
اس کے فوائد ہیں الحمدللہ، اس کے فوائد ہیں کہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت تنبیہ الغافلین کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے 10 فوائد امیر علیہ سنت تحریر فرمائے،
رشتہ داری نبھانے سے،
جی ہاں الحمدللہ، صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے،
صحیح ہے،
سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب،
کیا بات ہے،
اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اس سے بڑا فائدہ کیا،
واہ،
دوسری بات یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے کہ لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے، رشتہ داری نبھائے، دل جوئی ہوگا،
یہ بھی لکھا ہے کہ علماء نے یہ فرمایا نا کہ فرض اور واجب عبادت کے بعد سب سے افضل عبادت ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا،
واہ جی واہ
ماشاء اللہ، دل جوئی ہوتی ہے ایسی بڑی کیا بات ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں،
اللہ اکبر،
فرشتے بھی،
ہم تو خاندانی نظام کی بات کر رہے ہیں یہاں تو لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں،
فرشتے بھی خوش ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، سب لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اب اپنی تعریف کے لیے تو ہم نہیں کریں گے لیکن لوگ اس کی تعریف کریں گے،
ٹھیک ہے،
اچھا دوسرا یہ کہ فرمایا کہ شیطان کو اس سے رنج ہوتا
ہے، شیطان ہونا ہے نا،
شیطان کو تکلیف ہوگی، شیطان کا کام ہی یہی آپس میں لڑوانا،
اچھا یعنی جب شیطان کو رنج ہوتا ہے تو شیطان رشتہ داری تعلق جوڑنے کب دے گا،
اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ قطع تعلق جو ہے بہت سارے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے، اب دعوت دی دعوت میں نہیں گئے تو پھر جو ہے
دل آزاریاں
بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اب اسی طرح فرمائے کہ شیطان سے اس کو رنج ہوتا ہے اور عمر بڑھتی ہے جیسا کہ ہمارے مبلغ ہم نے ارشاد فرمایا غلام محی الدین بھائی نے، اور اسی طرح فرمائے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
رزق کی برکت کا وظیفہ بیان کیا گیا باقاعدہ، اور فرمائے کہ فوت ہو جانے والے آبا اجداد ہمارے جو آبا و اجداد اس کے انتقال کر گئے اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا وہ بھی خوش ہوں گے،
ماشاء اللہ
ان کی روحیں خوش ہوں گی.
کیا بات، اس لیے خوش ہوں گی کیونکہ وہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے.
ہاں
کیا بات ہے.
اور یہ بھی
بیان حق ہے نا کہ والد صاحب کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے جو دوست ہیں تو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے جیسا والد اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے
ان کے رشتہ دار. لیکن ایک بات ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا تعلق اختیار کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کریں گے.
یہ تو ادلا بدلا ہو گیا،
یہ تو مکافات یعنی ادلا بدلا ایک طریقے کا. اس نے ہمیں کوئی چیز دی ہم نے بھی اس کو دے دی. تو اب حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جس نے توڑا ہو اس کے ساتھ جوڑا،
جو نہ آیا کام ہے
جو نہ آیا. تو حدیث پاک میں من تواضع للہ رفع
اللہ. یہاں پہ یعنی کتنی قابل غور بات ہے غلام محی الدین بھائی احمد بھائی کہ اس رات میں ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، دیگر نیک کام کرتے ہیں جو نفل ہوتے ہیں یعنی ثواب کی نیت سے جو کرتے ہیں، مستحبات کے درجے میں ہوتے ہیں، مگر معاذ اللہ اگر کسی کا کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، پھوپھی سے، خالہ سے، معاذ اللہ ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، اس کے باوجود جو نیکیوں کی یعنی مستحب کام کی طرف تو بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں رب تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ تعلق جوڑو، حدیث پاک میں فرمایا گیا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں بندا. ساری رات عبادت میں گزارنی، نفلی عبادت میں گزاری، مگر ہمارے قدم اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یعنی ہمارے پاؤں میں ایسی کون سی بیڑیاں پڑی ہیں کہ ہم رشتے دار کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے تو جوڑنے میرے پاس آئے؟
یہ تکبر کی علامت ہے نا. اور تکبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے.
اللہ
یہ تکبری تو ہے، کیوں نہیں جا رہے؟
چاہیے یہ کہ آج اور ابھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے جا کر جوڑ لیجئے. اللہ نہ کرے اگر اسی طرح دل میں نفرت رہی رشتے داروں کے ساتھ اور ہم جو ہے دنیا سے چلے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ رب کی ناراضی کی صورت میں ہمارا بنے گا کیا؟ رشتے داری نبھائیے، اسلام کی خوبی کو اپنے گھر کے اندر اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے. دیکھیں ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں مدنی چلنے کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے، تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. جو خوبصورتی اور جو عمدگی ہمیں اسلام دے رہا ہے اس کو اپنے نظام میں نافذ تو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. غلام محی الدین بھائی آپ وہ بیان کر رہے تھے.
جی بالکل، بعض اوقات یہ ذہن میں بھی آتا ہے اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں کی طرف سے مجھے اتنا رنج پہنچتا ہے، مسلسل مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، آپ اس سے جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، مزید دکھ پہنچا رہا ہے، مزید تکلیفیں دے رہا ہے، دکھ پہ دکھ دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے واقعات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں ڈھارس بنتی ہے. سورہ نور میں اسی زمن کے واقعے کے متعلق ایک پوری آیت مبارکہ نازل ہوئی،
بڑی خوبصورت،
بہت خوبصورت اور بہت پیاری، اور سورت بھی بڑی خوبصورت. سورہ نور اس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نام بڑا پیارا لگتا مجھے، مستح
حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. اب ہوا یوں، آپ کے چونکہ یہ خالہ زاد بھائی تھے اور بڑے غریب بھی تھے، مفلس تھے، تو آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کا خرچہ آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا. تو اب ہوا یوں کہ بعض منافقین نے آپ کی پیاری پیاری شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس کی موافقت حضرت مستح نے بھی کی. بعد میں آپ تائب ہوئے اور آ کر آپ نے معافی مانگی، اللہ نے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا. تو اب چونکہ آپ کی لٹی جگر ہیں اور آپ کی پیاری شہزادی ہیں، ان پر تہمت لگائی منافقین نے اور یہ ان کے ساتھ مل گئے. تو ایک رنج تو پہنچا کہ یار یہ میں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، سب کچھ میں ان کا کر رہا ہوں، اور یہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے بارے میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں. ایک دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، اور بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قسم کھائی کہ میں مستح پر جو خرچ کیا کرتا تھا اب خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، اب ان پر کچھ خرچ نہیں کروں گا. تو قرآن مجید کی اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ نور کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. یہ پوری مبارک آیت ہے کہ فضل والوں کے لیے، فضیلت والوں کے لیے، فضیلت والے کے لیے اور وسعت والے کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خرچے کو روک لیں. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت مبارکہ کا, اپنے خرچے کو روک لیں. کیا تمہیں پسند نہیں اللہ تمہاری مغفرت؟
اللہ اکبر.
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنی قسم سے رجوع کیا اور پھر آپ نے خرچہ دوبارہ دینا شروع کیا اور کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت.
کیا بات, یعنی اپنے اس غم پہنچنے کے باوجود اس رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک,
اچھا سلوک کیا, بہت اچھا.
تو یہ تو جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یار وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. بھائی تکلیف پہنچائی ہے جبھی تو آپ کے آپ کو معاف کرنے کو کہا جا رہا ہے. اگر وہ آپ کو پھول دے رہا ہے, آپ کو تحفے دے رہا ہے, تو آپ کو کون بولے گا آپ اس کو معاف کر دو؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. تو لہٰذا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا. ایک کال لے لوں احمد بھائی, پھر آگے طرف چلتے ہیں. جی کال سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے. میرا تعلق ایئرپورٹ بانڈی کریم حیدر شاہ مظفر آباد کشمیر سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے رشتہ داروں سے کیسا برتاؤ تھا تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے, جو آپ ارشاد فرما دیجیے.
واہ جی واہ, سوال تو بہت پیارا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک کیا تھا. آپ دونوں میں سے جو جواب دینا چاہے.
بہت اچھا سلوک تھا اور انہی کا صدقہ ہے کہ جو آج اچھا سلوک کرتے ہیں حضور کے صدقے میں ان کو نیکیاں ملتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بڑا کچھ لکھا ہے اور اس میں بڑی لاجواب تصنیف ہے, لطیف ہے, شفا شریف قاضی ایاز مالک کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کے لیے خود چل کر جاتے, خود خبر گیری فرماتے اور جو بھی آتا آپ اس کے لیے چادر بچھا دیتے. بلکہ یہ واقعہ لکھا ہے امیر علیہ سنت نے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اور چادر کا ایک حصہ آپ کے مبارک پاؤں پر موجود تھا. تو اتنے میں آپ کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں, تو آپ نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کو عطا فرمایا اور ان کے لیے بچھا دیا. اتنے میں آپ کے رضائی والد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وہ تشریف لائے, وہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں, تو آپ نے ان کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا. پھر آپ کے رضائی بھائی حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے ساری کی ساری چادر بچھا دی. تو یہ سلوک تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے رشتہ داروں کی خود خبر گیری کرتے, کوئی محتاج ہوتا اس کی مدد کرتے, اور پھر اگر کوئی بیمار پڑ جاتا اس کی عیادت کرتے, کوئی آتا تو سلام میں پہل کرتے. یہ سارے معاملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی ایک کڑی ہے. ایک شخص نے تھوڑا سا یہ واقعہ قاضی ایاز مالک کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جگہ ذکر فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے وعدہ کیا کوئی چیز خریدی, تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان نبوت سے پہلے ایک چیز خریدی, کچھ سامان خریدا اور پیسے دینے میں رقم تھوڑی کم پڑ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں رقم لے کر آتا ہوں, آپ یہیں ٹھہریے. تو سرکار نے وہاں ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں جانے کے بعد بھول گیا کہ مجھے واپس جانا بھی ہے, رقم بھی دینی ہے. تین دن کے بعد یاد آیا.
اللہ,
تین دن کے بعد یاد آیا اور میں جلدی سے بکلاہٹ کے اندر اپنے رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تین دن سے مسلسل اس جگہ پہ میرا انتظار فرما رہے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ.
اور میرے کو دیکھ کر پیشانی پہ بل تک نہیں آئے, بس یہ ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. مشقت میں ڈال دی میرے آقا کا حسن سلوک ایسا تھا اور اخلاق ایسا تھا کہ ہم تو ہم غیر بھی آپ کے حسن اخلاق کے کلمے پڑھ رہے ہیں اور تعریفی جملے کہتے ہیں.
حسن تو ہے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نا,
وہ حسن
اخلاق بنائی سرکار کی وجہ سے
نا. وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے, چہرہ میں اگر پھول کھلائیں تو عجب
عجب کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ سوال کیا گیا, سرکار علی وقار کا تو غیروں کے ساتھ بھی صدق بڑا پیارا تھا. وہ پیارے شعر پڑھا تھا, غلام محی الدین بھائی نے, دشمن آ جاتے ہیں تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گالیاں دیتا ہے تو دعا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم نرم دل ہو جائیں اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے بن جائیں. غلام اپنے احمد بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں.
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے اور یہ مدنی عطیات جو ہے یعنی صدقات واجبہ نافلہ دعوت اسلامی بھی لیتے, لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے سگے رشتے داروں کو دیکھیں
جو ضرورت مند,
جو ضرورت مند ہے. اب یعنی نفلی صدقات ہیں, اب آپ دوسرے غیروں کو دے رہے ہیں, لیکن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ دے دو فلاں جگہ پہ, اپنے سگے رشتے داروں کو آپ پہلے دیکھیے, ان کو آپ دیں نفلی صدقات ہوں, اور اگر واجبی صدقات میں وہ اس کے مستحق ہیں زکات وغیرہ کے تو آپ معلومات کریں.
قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ احمد بھائی اس کو مشکل گھاٹی کہا ہے, فلق تحم العقبہ, وہ مشکل گھاٹی چڑھا ہی نہیں. وما ادراک ما العقبہ, تم کیا جانو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ, ایک گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تحت والے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اس کی مدد کرنا. قرآن میں تو حکم یہ کہ پہلے اپنے گھر میں جو آپ کے مستحق ہیں، یتیم ہیں، بھانجے بھتیجے، ان کو دیکھیں، ان کی مدد کریں. حاجی صاحب مسجدوں میں بانٹ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، اور گھر میں جو یتیم مستحق ہیں ان کو نہیں دے رہے.
دوستوں پر لٹایا جاتا ہے مگر اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھا جائے.
ایسا تو نہیں ریاکاری میں گرفتار ہو،
نام ہو، اصل میں یہاں منہ تو نمائش نہیں ہے، یہاں داد نہیں ملے گی، وہاں حاجی صاحب کے کہ پکارا جائے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اس طرح کی جو خراب صفات ہیں ان سے، اور ہمیں اسلام کے حسن کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے. رشتہ داری ایک اسلام کی بڑی پیاری خوبی بھی ہے، خاندانی نظام اسلام دیتا ہے. اسلام سے قبل رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کے واقعات نہیں ملتے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ تو جو ہے وہ تعلقات جو لوگ توڑ دیا کرتے تھے. مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کم رہ گئے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، کرتے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے بھی ہیں، مگر وہ لوگ سوچیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخر ہو جائے. ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات خود بھی سیکھیں اور آپ تک پہنچائیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات کو قبول کر کے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنائیں. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے دل میں نرمی عطا فرما کے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.